أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صلوات آج کی مجلس ہمارے نو مجالس کے سلسلے کی دوسری مجلس ہے. سلسلے کا عنوان امامت ہے, اور جو آیت میں نے انتخاب کی سورہ نساء چوتھے سورہ کی 59ویں آیت 59th آیت معروف آیت ہے, جہاں پر اطاعت خدا اور اطاعت رسول کے ساتھ صاحبان امر کی اطاعت کی بات چھیڑی جا رہی ہے. اور آیتوں میں قرآن میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہا گیا ہے. اس آیت کی خوبی یہ ہے کہ اس میں ہم کو ایک اضافہ چیز ملتی ہے جو اولی الامر کے نام سے جانی جاتی ہے, صاحبان امر جو حکم دے سکتے ہوں. اب بحث پوری کی پوری یہ ہے کہ یہ صاحبان امر کون ہیں جس کو اللہ اپنے ساتھ اور اپنے رسول کے ساتھ واجب الاطاعت سمجھ رہا ہے. عربی زبان میں اگر کسی چیز کا امر ہوتا ہے, کمانڈ ہوتا ہے, تو اگر اور کوئی چیز حائل نہ ہو, بیچ میں مانے نہ ہو, تو اس کو وجوب پر حمل کیا جاتا ہے, یعنی اس کے معنی وجوب لیے جاتے ہیں. تو کوئی یہ کل نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے اطیع اللہ کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت کرو میری, تو کرے تو کرو, نہ کرے تو نہ کرو, مستحب ہے, نہیں ہوتا ایسا. اللہ کی اتباع واجب, اسی کے ساتھ اطیع الرسول اولی الامر کو ساتھ کر دیا, اطاعت رسول واجب تو اطاعت صاحبان امر واجب. تو ایک بہت ہی الگ سا مرحلہ یہاں پر پیش آتا ہے. کیا کہہ کر کہہ رہا ہے کہ اگر تم کچھ اختلاف کرو آپس میں, اس کے بعد تب اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا. اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر. کل کا خلاصہ یہی تھا کہ ہم نے بات اس سے چھیڑی تھی کہ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم کو اگر ایمان ہے اللہ پر اور قیامت پر, تب جا کر تمہارا یہ اطاعت کا سلسلہ مکمل ہوگا. یعنی معمولی ایمان سے نہ تم اطاعت خدا کر پاؤ گے, نہ اطاعت رسول صحیح کر پاؤ گے, اور صاحبان امر کو پہچاننے میں بھی غلطی کرو گے, اور ایسوں کو صاحبان امر سمجھ جاؤ گے کہ جو حقیقتاً اللہ کے طرف سے واجب الاطاعت نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اپنی دنیا اور آخرت کو خراب کر لو گے, کیونکہ آیت آخری میں جا کر کہتی ہے ذالک خیر, یہ خیر ہے تمہارے لیے, اپنی خیر مناؤ, احسن تاویلا, اور انجام کے حساب سے, انجام کے اعتبار سے بہترین بات ہے. تو بات بے انتہا سیریس ہوتی نظر آ رہی ہے کہ ہمارا ایمان اس درجے کا ہو جائے کہ ہم اس کے ساتھ آگے بڑھیں. یہ کل کی گفتگو کا خلاصہ, آج کا بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے. صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. اگر غور سے دیکھا جائے, اگر غور سے دیکھا جائے تو انسان جب دنیا میں بھیجا گیا تو وہ کوئی اچھی حالت میں بھیجا نہیں گیا. آدم اور حوا نے اللہ کی مخالفت کی اور اس مخالفت کے نتیجے میں آیت قرآنی ہے, کئی آیتیں, اس میں سے ایک آیت یہ ہے, قال احبطا منہا جمیعا بعضکم لبعض عدو فاما یاتینا منی ہدا فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقا. اب جاؤ تم یہاں سے, نکالے جا رہے ہیں جنت سے یہ کہہ کر کے جاؤ نیچے سب کے سب, سب کے سب, ایک تم میں سے دوسرے کا دشمن, بعضکم لبعض عدو, تم میں سے ہر ایک دوسرے کا دشمن, مگر یہ کہ میری ہدایت تم تک پہنچے گی تو وہ ہدایت کو تم اگر اتباع کرو گے, فالو کرو گے, تب ہی تم نہ گمراہ ہوگے نہ پریشان ہوں گے. تو اللہ محسور کر رہا ہے کہ تم اپنی زندگی کو بغیر ہمارے رکھنا چاہتے ہو. اگر تم اپنی زندگی کو بغیر ہمارے رکھنا چاہتے ہو تو تم کو سوائے ایک دوسرے کی دشمنی کے علاوہ کچھ اور نصیب ہونے والا نہیں ہے. اس لیے کہتا ہے انما المؤمنون اخوا, رشتہ اخوت کا حقیقی ایمان کے طرف سے ہوتا ہے, ورنہ یہ آیت اپنی جگہ مطلق ہے, اپنی جگہ مطلق ہے. کہہ رہی ہے کہ بعضکم لبعض عدو, دشمن ہو تم ایک دوسرے کے, میرے بغیر جسے اللہ نور نہیں دیتا, فما لہم من نور, قرآن کی اور ایک آیت جس کو اللہ نور عطا نہیں کرتا, مراد نور ایمان ہے, اللہ جسے نور عطا نہیں کرتا اس کو کوئی نور ہی نہیں ہے. اب اندھیرے میں انسان کوئی چیز تمیز کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کوئی سامنے چیز نظر آ رہی ہے ہل نہیں رہی ہے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مردہ چیز ہے, ہو سکتا ہے کوئی جانور سو رہا ہو, تشخیص نہیں دے سکتا. اور اگر اس پہ سے شیطان ہو جو برائی کو اچھا بنا کے پیش کرنے والا ہو اور انسان کی مادی خواہشیں یلغار کر جائیں تو اس کا نتیجہ کوئی خیر ہونے کا ہے نہیں. اس لیے یہاں پر واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ اللہ کی شناخت تمہارے لیے ضروری ہے اگر تم خیر کرنا چاہتے ہو. آگے جاتے جاتے اور بات واضح ہوتی جائے گی. اب رسولوں کا کام کیا ہو گیا؟ پہلی چیز جو رسولوں نے کی وہ اللہ کو انٹروڈیوس کرانا. رسول نے بھی جب لوگوں سے گفتگو شروع کی کیا کہا؟ کیا کہا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے, تمام طاقتوں کو عبادت کے دائرے سے خارج کرتے ہوئے اللہ کو عبادت کا تنہا مستحق بتلایا جا رہا ہے. تم کہہ دو یہ فلا پالو گے. یہ تمہارا سلسلہ ہوگا جہاں سے تم اخوت کا، بھائی چارگی کا سفر شروع کرو گے. ابتدا یہاں سے ہے کہ تمہاری زندگی میں سب خدا ہٹ جائیں، ایک ہی خدا آ جائے جس کی تم اطاعت کرو گے، جس کے رسول کی اطاعت کرو گے، جس کے اولی الامر کی اطاعت کرو گے. اگر یہ نہیں ہو پائے گا تو پھر وہی ظلمتیں ہیں. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات. وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں، اللہ کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے، انکار کرتے ہیں، طاغوت ان کے سرپرست بن جاتے ہیں. اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات، وہ فطرت کے نور سے ان کو ظلمتوں کی طرف منتقل کر دیتے ہیں. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی وہ ہیں کہ جو جہنم والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو رسول نے بلا لیا، جو آ گئے سو آ گئے، جو نہیں آئے وہ اپنی جگہ رہے. رسول سے لڑتے رہے، جھگڑتے رہے. رسول نے اس 23 سال کی مدت میں حیوانوں کو، انسان نما حیوانوں کو جنہوں نے رسول کی بات مان لی، اعلیٰ ترین انسان بنا دیا، اور یہ رہ گئے اپنی ظلمتوں میں. رسول کی زندگی خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کو ماننے سے ہوتا کیا ہے. قرآن کہتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ، رسول ایمان لا چکے ہیں اس چیز پر جو ان پر نازل کی گئی ہے. تو رسول نے ایمان لا کر ایمان کا تقاضا کیا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. رسول ایمان لا چکے، اس کے بعد ہم سے تقاضا ہو رہا ہے. اور رسول کا ایمان فطری ایمان ہے، اس کی دلیل بھی دیتا چلوں گرچہ میرے موضوع سے مختلف ہے، کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم. اللہ منت کیا ہے، احسان کیا ہے مومنین پر، کہ جب مومنین میں سے اس نے ایک کو رسول بنایا. رسول دائرے شرک میں کبھی نہیں تھے، رسول دائرے ایمان میں تھے، فطری ایمان میں تھے، قرآن کی دلیل ہے. اور رسول کے علاوہ کئی لوگ فطری ایمان پر تھے جس میں ابو طالب بھی شامل ہیں. یہ زبردستی کی باتیں کرنا، ورنہ کون ہے جو اپنے بچوں کو لے جا کر 3 سال کی بھوک ایک ایسے رسول کے اوپر جس پر ایمان نہیں ہے اس کے ساتھ جان کی بازی لگا لے. حماقت کی حد ہے، انسانی خوبیوں کو درک نہ کرنے کی معراج ہے. انسانی خوبیوں کو درک نہ کرنے کی معراج ہے. تو اب یہ رسول آیا اور قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہہ دیا لوگوں سے. لیکن جو نہیں مانے ان کا کیا حال ہوا؟ جب اللہ کو نہیں مانتا انسان تو جیسے میں نے کل اشارہ کیا تھا قیامت کو بھی نہیں مانتا. جب اللہ کو نہیں مانتا اور تو اس کے نتیجے میں قیامت کو بھی نہیں مانتا، ہو کیا جاتا ہے اس کی زندگی میں؟ وہ اپنے کو اول اور اپنے کو آخر سمجھتا ہے، اپنے کو اول اور اپنے کو آخر سمجھتا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے، قرآن کی وہ آیت کی طرف اگر ہم توجہ کریں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اللہ تو وہ ہے جو سب سے اول ہے، اللہ تو وہ ہے جو سب سے آخر ہے. اول کی بنیاد پر ایمان لالو، آخر کی بنیاد پر قیامت پر ایمان لالو. وسط کا راستہ کتاب کے ذریعے سے، رسول کے ذریعے سے اور اولی الامر کے ذریعے سے طے کر لو. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ جو ظاہر تم کو دکھ رہا ہے نا وہ بھی اللہ کی شان ہے، اس میں بھی اللہ ہے، اس لیے تو وہ نشانی ہے خدا ہے. جس چیز میں اللہ نہ ہو وہ اللہ کی نشانی کیسے بنے؟ اور کون سی چیز ہے جو اللہ سے خالی ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی چیز اللہ سے خالی ہو تو وہ وجود میں نہ آئے، وجود میں نہ آئے. اللہ ایسا موجود ہے کہ جو سب کے ساتھ ہوتے ہوئے ان کا حصہ نہیں ہے اور سب سے الگ ہوتے ہوئے ان سے دور نہیں ہے. یہ مولا کا پہلے خطبے کا نہج البلاغہ کی ڈیفینیشن ہے. وہ ساتھ ہے اور وہ بھی خود کہتا ہے ہوا معکم اینما کنتم نحن اقرب الیہ من حبل الورید, تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے, وہ تو تمہاری شعرک سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے, تو جو تم دل میں رکھتے ہو اور جو اس سے بھی زیادہ مخفی ہے کہ جو تم سب کانشیس میں نہیں جانتے وہ بھی اللہ جانتا ہے, وہ بھی اخفا وہ بھی جانتا. آیات ہیں اس کے قرآن کی, میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. تو یہ اول اور آخر انسان خود اپنے کو سمجھ سکتا ہے, نہ اپنے کو بنایا نہ اپنی زندگی کو گارنٹی دے سکتا ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے باقی رکھ سکتا ہو. اپنے جتنے زندگی میں اعضا و جوارے کام کر رہے ہیں ان کو چلانے سے قاصر ہے, اندر کی حرکت پوری اس کے لیے قدرت کے باہر ہے. حتیٰ اگر دماغ میں تھوڑا سا خون کم چلا جائے تو عقل ہاتھ سے کھو دیتا ہے. بہترین عقل مند آدمی سوچ سمجھ کے بولنے والا, تھوڑا سا خون اگر دماغ میں کم جائے اور ڈیمنشیا ہو جائے تو ہزیان بکنے لگتا ہے. یہ ہماری کمزوری. قرآن کی آیت آتی ہے کہتی ہے خلق الانسان ضعیفا, خلق الانسان ضعیفا, انسان کو تو بہت ضعیف خلق کیا گیا ہے, کمزور خلق کیا گیا ہے. اب جو ایمان اللہ پر لا لیتا ہے اس کو اپنی کمزوری کا احساس بڑھتا جاتا ہے اور اللہ کی طاقت کا احساس بڑھتا جاتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ اس کے ذہن میں جگہ بنا لیتا ہے اور جہاں طاقت ہے وہیں سے اکتساب طاقت کرتا ہے, وہیں سے طاقت کو اختیار کرتا ہے. کبھی یہ اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میرے پاس طاقت تھی, اس کی طاقت سے اپنی طاقت بناتا ہے. تو جس طریقے سے اللہ نے وجود دیا اسی طریقے سے اللہ طاقت وجود میں ڈال رہا ہے, اور جس طریقے سے اللہ نے وجود دیا. اور ایک آیت قرآن کی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تم کو جو علم دیا گیا ہے بہت ہی کم. جب اپنے کم علمی کا احساس ہوتا ہے, وہو بکل شیئن علیم کی آیت میں بھی جو میں نے پڑھا, اول والآخر والظاہر والباطن, وہو بکل شیئن علیم, اس کی علم کی بنیاد کو دیکھتے ہوئے, اس کے علم کی کمال کو دیکھتے ہوئے, اسی کے علم سے اپنے آپ میں علم حاصل کرتا ہے. قرآن کی اور ایک آیت آتی ہے ربی زدنی علما, اے مالک مجھے علم میں اضافہ کر, بغیر تیرے دیے ہوئے علم کے میں صفر ہوں, بغیر تیری دی گئی طاقت کے میں صفر ہوں. یہ جب کیفیت انسان میں طاری ہونے لگتی ہے تو عبادت کے وہ پہلو اجاگر ہونے لگتے ہیں کہ جہاں پر اپنی مرضی بے معنی سی نظر آنے لگتی ہے اور اللہ کی مرضی سب کچھ نظر آنے لگتی ہے. جب انسان کو یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے تب وہ جا کر کچھ کچھ دنیا کو سمجھ میں لگتا ہے اور اللہ کے نور سے دنیا کو دیکھنے لگتا ہے, پہچان لیتا ہے کہ وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے. کیسے پہچانتا ہے؟ خدا بھی بڑی اچھی طریقے سے اس کے ذہن کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتا ہے قل ھو اللہ احد, کہہ دو وہ اللہ ہے جو ایک ہے کہ جس کا دو نہیں ہو سکتا. یہ ہوا جو اللہ قرآن میں سورہ اخلاص میں سورہ قل ھو اللہ احد میں پیش کر رہا ہے, وہ کیفیت مومن کے دل کی کیفیت ہے. وہ ہے, وہ ہے اللہ الصمد, وہ ایسا ہے کہ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے اور اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے. قرآن اسی کی بات کو اور روشن کرتا ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ, وہو السمیع العلیم سمیع البصیر. یہ ہو گیا اللہ کا سمد ہونا, لم یلد ولم یولد, نہ اسے کوئی اولاد ہوتی ہے نہ کوئی اس کا باپ ہوتا ہے, اور اس جیسا کوئی نہیں ہوتا, اس کے برابر کی کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ انسان کے دل میں جگہ بن جاتی ہے اللہ کے نور سے. ینظر و بنور اللہ کہتا ہے قرآن, اللہ کے نور سے نظر کرنے لگتا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, اس کی طرف توجہ فرمائیں. صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. جب اللہ کے نور سے مادے کو دیکھتا ہے, میٹر کو دیکھتا ہے, میٹیریل ورلڈ کو دیکھتا ہے, اللہ کے نور سے تو ہوتا کیا ہے, اللہ تعریف شروع کرتا ہے, انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات للاولی الارباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بے شک خلق سماوات اور ارض, بنائے جانے میں آسمانوں کے اور زمین کے اور رات اور دن کے اختلاف میں کیا ہے, نشانیاں ہیں ان کے لیے. کون؟ جو اولی الالباب ہیں. آیاتن لأولی الالباب, عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. توجہ کا محتاج ہوں, توجہ کا محتاج ہوں. یہ نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ اولی الالباب کے لیے. لب کہتے ہیں ہوش کو, دماغ کو, الباب اس کی جمع, عقل رکھنے والے. کون ہیں وہ لوگ؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم, وہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں. کیونکہ اللہ کو یاد کرتے ہیں, آیات نظر آتے ہیں آسمانوں کے اور زمین کے خلق ہونے میں اور رات اور دن میں. عام آدمی کو کیوں نظر نہیں آتے؟ عام آدمی کو کیوں نظر نہیں آتے رنگ؟ کیونکہ خدا کا چڑھ چکا ہے, اور اللہ سے بہتر رنگنے والا کون ہے؟ قرآن کی اور ایک آیت, یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم, کھڑے رہتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں, کروٹ لیٹے ہوتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں؟ خط یاد کرتے ہیں. نہیں, یتفکرون فی خلق السماوات والارض, اور فکر کر بیٹھتے ہیں کہ یہ دنیا اور آسمان بنائے کیوں گئے, یہ دنیا اور آسمان بنائے کیوں گئے. یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا, اور ایک نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ربنا, اے مالک, تو نے ان کو بیکار خلق, فضول خلق نہیں کیا, تیری شان تو ہم جان چکے تھے. یہ خلقت میں جب دیکھتے ہیں کہ یہ خلقت تو بیکار خلق نہیں کر سکتا. ما خلقتا ہذا باطلا, تو نے اس کو بیکار خلق نہیں کیا, تو نے اس کو سب سوچ سمجھ کر خلق کیا ہے. سبحانکا, پاک ہے تیری ذات کے تجھ میں کوئی عیب ہو, یعنی تو کوئی باطل کام کر سکے. سبحانکا فقنا عذاب النار, ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. یہ کنکلوژن کا مطلب یہ ہے کہ مٹیریل ورلڈ کو دیکھ کے انہوں نے قیامت تک اپنا سفر طے کر لیا کہ اگر یہ مادہ بنا ہے, ایک ہی سبب ہے, ایک خدا جیسی ہستی کو مادہ بنانے کا, میٹیریل بنانے کا, اور وہ فقط اور فقط آزمائش ہے, وہ فقط اور فقط آزمائش ہے. میٹر سے, فزیکل سے, مادے سے انہوں نے میٹافزیکل کنکلوژن نکالا ہے. توجہ کا محتاج ہوں. انہوں نے مادے سے جو آخر میں کنکلوژن نکالا ہے وہ قیامت کا نکالا ہے. قیامت کا مطلب یہ بدن چلا جائے گا اور پھر اٹھایا جائے گا, اور قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا. یہ رات اور دن کے اختلاف اور خلقت سماوات اور ارض سے انہوں نے یہ کنکلوژن نکال لیا. جب میٹیریل سے, توجہ کا محتاج ہوں, جب میٹیریل سے, فزیکل سے, میٹافزیکل, روحی, اسپریچول کنکلوژن, نتیجہ نکالا جا سکتا ہے, تو اب آپ اور ہم کو غور یہ کرنا ہے کہ کوئی جو اولی الالباب ہے, یہ ابھی اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم کا نہیں ہے. اس سطح والے لوگ بھی اولی الامر کی اتباع کریں گے. توجہ کا محتاج ہوں. جن کو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ قیامت تک پہنچ گئے مادہ دیکھ کر. رسول کی طرف سے بولی گئی گفتگو الگ چیز ہوتی ہے, آپ اگر قیامت کو علمی بنیاد پر پا سکتے ہیں وہ الگ چیز ہوتی ہے. ہم آپ سب ایمان رکھتے ہیں قیامت پر, اگر آپ کنکلوژن اپنے سے پہنچتے ہیں عقلی دلیل کے ذریعے سے وہ ایک اور چیز ہوتی ہے, وہ روح کو الگ طریقے سے متاثر کرتی ہے. سننا الگ ہے, سمجھنا الگ ہے, اور پھر سمجھ کر اس کا احساس شدت سے کرنا وہ اور الگ ہے. تو سننے والے سن کے ایمان لا لیتے ہیں کہ بھائی بولنے والا صادق ہے, امین ہے, جھوٹ نہیں بولتا. عقلی طور پر درک کرنے والے اولی الالباب کہلائے جاتے ہیں, اور جس کے لیے قیامت اپنے وجود کا حصہ بن جاتی ہیں وہ رسول, وہ اولی الامر بنتے ہیں. عقل کی بنیاد پر آپ ایک حد تک پہنچ سکتے ہیں, اولی الامر بننے کے لیے اور ایک مرحلہ طے کرنا پڑتا ہے کہ جو رسول نے طے کیا جو اولی الامر کو طے کرنا ہے, ورنہ کبھی شیطان عقل کے اوپر اس طریقے سے یلغار کرتا ہے کہ بہترین عقل رکھنے والا آدمی, بہترین عقلی دلیل رکھنے والا آدمی اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہوا نظر آتا ہے, اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہوا نظر آتا ہے. اگر خدا ناخواستہ یہ اولی الالباب میں سے عقل رکھنے والوں میں سے ایک کو بنا دیا جائے اولی الامر, صاحبان امر, اور وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جائے تو پھر کیا ہوگا, تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے دو باتیں کانٹرڈکٹری کر دی, میری اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو جس میں کسی پر کوئی ظلم نہیں ہونے والا ہے. اللہ اپنے بندوں پر رتی برابر ظلم نہیں کرتا ہے, قرآن کی آیت. رسول کو تو بھیجا ہی رحمت للعالمین بنا کر, اب یہ اولی الامر کی اطاعت جوڑ دیا ہے, اب یہ اولی الامر کی اطاعت جوڑ دیا. اگر اللہ رتی برابر ظلم نہیں کرتا, اگر رسول رتی برابر ظلم نہیں کرتے, تو یہ اولی الامر بھی اس حال میں آنا چاہیے کہ رتی برابر ظلم نہ کرے. ورنہ اگر رتی برابر ظلم کرے اور لوگ اس کو واجب الاطاعت سمجھ کے اس کے ظلم میں شریک ہو جائیں تو اللہ نے ظالمین کو امامت اور اولی الامر بنا دیا, جبکہ پہلے ہی شرط, کل آیت 124 سورہ بقرہ کی پڑھی گئی تھی, اس میں واضح کر دیا گیا تھا کہ ظالمین کو ہم یہ پوسٹ نہیں دیں گے. ابراہیم کو آزمایا اور امامت دی, لوگوں پر امام بنایا. ابراہیم نے کہا اور میری ذریت, میری پروجنی, میری آنے والی نسلیں, تو کہا نہیں, ظالم ان میں سے تو نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہ میں ظالم کا وزن اٹھانے والا نہیں ہوں. اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ ظالم کی اطاعت نہیں کروا سکتا. اب آئیے تو اب آیت کا مفہوم سمجھ میں آئے گا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اہل بیت تم کو ویسے پاک رکھے جیسے کہ پاک رکھنے کا حق ہے, جیسے کہ پاک رکھنے کا حق ہے. تو اہل بیت کو کیوں پاکی ادا کر رہا ہے, اور ان کی پاکیزگی سے مالک ہمارے کو کس طریقے سے تو ہدایت دے رہا ہے. میں نے کل کہا تھا کوئی بھی گفتگو قرآن کی ہدایت سے خالی نہیں ہوگی, کیونکہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ ہدل للناس ہے یا ہدل للمتقین ہے. یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے, یا ناس کے لیے عمومی, یا خاص متقین کے لیے ہائر لیول پر. اگر یہ آیت فضیلت کی آیت ہے تو اللہ کو جب تک کہ فضیلت ہدایت کے ساتھ نہ جوڑ دی جائے یہ کتاب میں اس کا آنا ضروری نہیں تھا. آپ بچ نہیں سکتے, یا تو بولیے کہ اللہ فضائل بیکار بیان کرتا ہے, یا سو خدا ناخواستہ یہ بولیے کہ رسول نے اپنی آل کو آگے بڑھانے کے لیے یہ کر دیا تھا, وہ رسول جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَىٰ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ رسول تو کلام ہی نہیں کرتا مگر یہ کہ اسے وحی آئے، ہوا نفس کی بنیاد پر تو وہ بھی گیا، اگر رسول نے خود پروموٹ کرنے کے لیے کیا تو پھر وہ آیت بھی گئی، وہ آیت یہ آیت سب آیتیں، اور بولتا جاؤں گا انشاءاللہ، حال یہ ہو جائے گا کہ ہم اگر آج کے زمانے میں بیٹھ کر غور کر کر دیکھیں اور اس بات کا لحاظ کر لیں کہ آج کا، جیسے میں نے کل اشارہ کیا تھا، دور سیکولر ہے، خدا کو رکھا ہی نہیں جا رہا ہے گفتگو میں، لا میکنگ میں سے خدا نکل چکا ہے، نتیجے میں ہر وہ چیز جو دین نے حرام کیا اور تمام ادیان حرام کرتے ہیں ان کے لیے قانون ہٹائے جا رہے ہیں، انڈین پینل کوڈ کا جو حال میں قانون ہٹایا گیا 2 سال پہلے، وہ جج ریٹائر ہوئے آج، افسوس کی بات ہے کہ زرتشتیوں کے پریس تھے جو جج، اور انہوں نے یہ لا ہٹایا جو ہم جنسی کو، ہوموسیکشوالٹی کو کرائم سمجھتا تھا انڈین پینل کوڈ میں 2 سال پہلے، خود پارسیوں کے پریسٹ ہیں، گمراہی کہاں تک لے جا سکتی ہے انسان کو، ان کے دین میں بھی منع ہے اور وہ پریسٹ ہیں، جج ہیں سپریم کورٹ کے مگر پریسٹ ہیں، اور اتنے بڑے جج تھے کہ جس کے بارے میں پورے ججوں کو ملا کے اگر حساب کیا گیا تو وہ ایک آدمی ان کے برابر تھا، خود لکھ رہے ہیں لوگ، 200 کیسز جو ان کے دور میں بڑے طے ہوئے تھے، 80 کیسز میں یہ ججمنٹ لکھے تھے، جبکہ 200 جج ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں، تو یہ کیا ہو رہا ہے، دین کا رہنا کتنا ضروری ہے، اور پاک لوگوں کا، عقلی لوگوں کا نہیں، پھر بول رہا ہوں پاک رکھنا بے انتہا ضروری ہے، اور یہ محال تھا کہ اللہ ایک رحمت للعالمین کو بھیجے اور رحمت للعالمین کو اپنے پاس بلا لے اور ایک ویکیوم کمپلیٹ ایجاد ہونے چھوڑ دے، ایک ٹوٹل کمپلیٹ ویکیوم، مالک مشرکین کے پاس تو نے رحمت للعالمین کو بھیج دیا، لیکن جب لوگ پوری کوشش کے ساتھ تیرے رسول کا ساتھ دے کر ان کے ہو گئے اور ان کی امت کہلانے لگے، انہوں نے تو عمومی طور پر اچھائی کی تھی، اور تیرا وعدہ ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، قرآن کی آیت، اب تو نے یہ کیا کر دیا، رحمت للعالمین کو تو بلا لیا، اذا فرغت فانصب و الى ربک فارغب، کہہ کر مالک تو نے جب رسول کو کہا الہ کہ تم نصب کرو اور واپس آ جاؤ، یہ بھی تو روشن کر دینا تھا کہ کس کو نصب کرو، اپوائنٹ کرو اور واپس آ جاؤ، تو اللہ بھی یہ گلہ قبول نہیں کرے گا، جب حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو آپ دیکھیے، یا تو آپ رسول کو کریٹیسائز کر رہے ہیں کہ قرآن میں معاذ اللہ کچھ کیے ہیں جو امپاسبل ہے، یا تو پھر اللہ کو کریٹیسائز کیجئے کہ رحمت للعالمین کی امت جو بہترین طریقے سے رسول کا ساتھ دی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وسیماہم فی وجوہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ فضائل ہیں جو رسول کے ساتھ کے صحابہ کے تو تذکرہ کر رہا ہے قرآن میں، کہ ان کا تو ذکر ہم نے تورات میں انجیل میں کیا تھا، یہ وہ شان کے، پھر یہ کیا غضب ہو رہا ہے، رحمت للعالمین چلے جا رہے ہیں اور اندھیرے میں پوری امت کو تو نے چھوڑ دیا، صاحبان کیا ہیں، اور صاحبان ہے تو کون ہیں، یہ صاحبان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا، یہ پاکیزگی کو ویلیو نہیں کرنا، یہ سبب بنا ہے مسلمان کمیونٹیز کے انحطاط کا، شیعہ کا انحطاط، سنی کا انحطاط، ہندو کا انحطاط، کرسچین کا انحطاط، بدھسٹ کا انحطاط، آپ کوئی بھی جو کا انحطاط، آپ کوئی بھی ریلیجن کو آج کے زمانے میں لے لیں، کوئی بھی ریلیجن کو لے لیں سوائے انحطاط کے، سوائے انحطاط کے اور کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ خدا کو پیور ماننے کی صلاحیت ہاتھ سے نکل گئی, رسولوں کو پیور ماننے کی صلاحیت ہاتھ سے نکل گئی, قرآن کو پیور ماننے کی صلاحیت ہاتھ سے نکل گئی, اولل امر کو صاحبان امر کو پیور ماننے کی صلاحیت نکل گئی. ایسا پتا چلا کہ ہم کو ملاوٹوں کی اتنی عادت ہو گئی کہ ہر دین میں ملاوٹ ہوئی, اور وہ ملاوٹ جیسے ہم کو کھانے میں پسند آتی ہے اسی طریقے سے ہم کو دین میں پسند آنے لگی. نہ شیعہ شیعہ رہا, نہ سنی سنی رہا, نہ ہندو ہندو رہا, نہ بدھ بدھ رہا, نہ کرسچین کرسچین رہا, نہ یہودی یہودی رہا, اور ادیان کا کیا نام لوں. سب تو گئے اپنے حال میں, فقط اور فقط یہ. اچھا اگر یہ حال ہے تو آیا ہماری فطرتوں میں وہ گنجائش بھی ہے کہ نہیں ہے کہ ہم پیورٹی کو پہچان سکیں؟ اگر پیورٹی کو پہچاننے کی صلاحیت نہ ہوتی عام لوگوں میں تو رسول کو رسول کیسا مان لے؟ رسول کو تو رسول مان لیا تھا نا, تو پیورٹی کو تو پہچان لیا تھا نا, رسول کے بعد کی پیورٹی کو کیوں نہیں پہچان پائے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ رسول جب آئے تھے رسول کے پاس کچھ نہیں تھا, نہ حکومت تھی نہ طاقت تھی. رسول ایک یتیم تھے, اور صفر سے اپنی زندگی کو شروع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. رسالت سے پہلے ان کو صادق اور امین کہا جاتا ہے, لیکن جیسے ہی رسول ایمان کی بات کرتے ہیں تمام مکہ ان کا دشمن ہو جاتا ہے. اچھے کو مانیں گے, اچھائی کو نہیں مانیں گے. اچھے کی بولے ہم کو اچھائی کی طرف بلا رہے ہو, تم اچھے رہ جانا, اچھائی کی طرف بلانا نہیں. قرآن کی آیت لا تحب الناصحین, تم تو نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. پھر فطرت سے خروج. فطرت تو اللہ کی طرف بلاتی ہے, لیکن انسان ملاوٹ پسند ہے, انسان عجول ہے, جلد باز ہے. جلد بازی میں اس کو جو ملتا ہے وہ دنیا ملتی ہے. اللہ کہتا ہے آخرت کو دیکھ کر دنیا گزارو. جلد بازی میں آخرت کو دیکھ کر کون دنیا گزارے؟ یہاں پر آ کر سب سے بڑا پرابلم امامت کا, صاحبان امر کا, اور رسول کو بعنوان امام قبول کرنے کا آتا ہے. رسول کو بعنوان امام قبول کرنے کا آتا ہے کہ جہاں پر فورس کیا جا رہا ہے کہ آخرت پر نظر کر کر دنیا گزار لو. من اراد الاخرہ وسعى لها سعیہا وهو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا. وہ لوگ جو آخرت کا ارادہ کرتے ہیں اور اس کے لیے ویسی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے کوشش کرنے کا حق ہے, اللہ ان کی کوششوں کو قبول کر لیتا ہے, ان کی قدردانی کر لیتا ہے. تو آخرت کو ایمان کے ساتھ اس آیت میں, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کی آیت میں, ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اس لیے لا کے جوڑا گیا ہے کہ تمہاری نظر اگر آخرت پر ہوگی تو صاحبان امر سے کی اطاعت کرو گے, تمہاری نظر اگر قیامت پر ہوگی تو رسول کی اطاعت کرو گے, اگر تمہاری اگر نظر قیامت پر ہوگی تو اللہ کی اطاعت کرو گے. قرآن کی آیت ہے کیفا, تم کس طریقے سے تقوی اختیار کر پاؤ گے؟ کیف تتقون ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا. تم کیسے تقوی اختیار کرو گے جب تم اس دن کا انکار کر دیتے ہو یا اس کو بھلا دیتے ہو جو بچے کو بوڑھا کر دے؟ ہر ایک نعمت پر سوال کیا جائے گا, اور ہزاروں نعمتیں, اربوں کھربوں نعمتیں جو ہم میں ہیں, اور ہر لحظہ ہے. ہم جو باقی ہیں نا, آج میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں, آپ لوگ بیٹھے ہیں, ہم میں ایک سیکنڈ کے اندر بلینوں ری ایکشن ہو رہے ہیں, چاہے ہم بول رہے ہوں یا سن رہے ہوں, اور وہ بلینوں ری ایکشنوں کے نتیجے میں ہمارے میں استطاعت پیدا ہو رہی ہے کہ ہم غور کر کے سن سکتے ہیں گھنٹہ سوا گھنٹہ. اور بھی یہ بیٹھے بیٹھے نعمت ہے, یہ یہ جو سانس چل رہی ہے، یہ جو دل دھڑک رہا ہے، یہ ہمارا اختیار نہیں ہے. اس کے اندر ہر نعمت کو، اب جب نعمتیں بے انتہا ہو جائیں، نعمتیں بے انتہا ہو جائیں، اس کا احساس اگر ہو جائے تو پھر انسان کا شرف اس سے یہ کہتا ہے کہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ کہ یہ جو سب ایجاد کر کر باقی رکھا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے اس کا اقرار کر لو، اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری دنیا کو کیا کر دیتا ہوں. تم دنیا چاہتے ہو نا، میری دنیا اگر تم کو اس دنیا میں نصیب ہو جائے تو تم کو اندازہ ہو جائے گا کہ جنت کا مزہ دنیا میں لینے لگو گے، جنت کا مزہ دنیا میں لینے لگو گے، اس لیے کہ تمہاری روح آزاد ہو جائے گی بدن کے شکنجے سے، بدن کی کھچاوٹ سے. جب بدن کی کھچاوٹ سے آزاد ہو جائے گی تو وہ والی کیفیت آ جائے گی جو جنت والی کیفیت ہے، روایتوں میں ملتا ہے، اور توضیح دوں گا انشاءاللہ آگے. تو یہ دنیا میں جنت بنا دینے کی بات اللہ کر رہا ہے اگر اس کے ہو جاؤ. قرآن کی آیت ہیں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یحزنون وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے اعمال انجام دیتے ہیں، ان کے اوپر نہ خوف طاری ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. ہم قوم جس میں ہیں جس میں سے خوف طاری نہیں ہوتا، ہم قوم ہیں جو غمگین نہیں ہوتے. اللہ کہتا ہے جو اللہ والے ہو جاتے ہیں حقیقی معنی میں وہ غمگین نہیں ہوتے، ان کو خوف نہیں ہوتا. یہ دنیا میں سے خوف اور غم کو نکال دیجئے، جنت بن گیا. ہر برائی آزمائش نظر آئے گی، یہ دنیا کو دار الفنا سمجھیں گے، جو چیز جائے گی وہ اس کو سمجھیں گے کہ بھائی اس کے اوپر غم نہیں کرنا ہے، جو چیز مل جائے گی اس کے اوپر اتنا آئیں گے خوش نہیں ہوں گے. قرآن کی آیتیں اس کے اوپر سب، میں ترجمہ کرتے ہوا چلا جا رہا ہوں. جو مل جائے، مولا سے پوچھا گیا کہ زہد کی تعریف کیا کریے، تو کہا یہ تو دو آیتوں میں ہے، وہ جو تم کو مل جائے اس پہ بہت زیادہ خوش نہ ہونا، جو چلا جائے اس پہ غمگین نہ ہونا. دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، جو ملا ہے وہ بھی فنا ہو جائے گا. قدردانی کرنا سکھایا ہے. قدردانی کیسے ہوتی ہے؟ جب اللہ کہتا ہے بیوی میں اور شوہر میں میں نے مودت اور رحمت رکھا ہے، میں نے مودت اور رحمت رکھا ہے، آپ ایمان والے ہیں تو اپنے گھر میں وہ مودت اور رحمت دیجئے، اور وہ محبت اور مودت اور رحمت کو ڈھونڈیے. ہم گھروں میں مودت اور رحمت نہیں ڈھونڈ رہے ہیں، گھروں کے باہر ڈھونڈ رہے ہیں. سب سے بڑا خطرہ یہ ہے جب انسان کا گھر اللہ کی رحمت کو سمجھ نہ پائے تو دنیا میں رحمت کا نظر آئے. بچوں کو ماں باپ میں رحمت نظر نہیں آ رہی ہے، شوہر کو بیوی میں نظر نہیں آ رہی ہے، بیوی کو شوہر میں نظر نہیں آ رہا ہے، تو سبھی ہر جگہ کے اوپر دنیاوی چیزوں میں خوشیاں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، جبکہ خوشیاں اس میں مزمر ہیں، چھپی ہوئی ہیں. اللہ والے ہو جاؤ، روح کو زندہ کرو، اس کے بعد دیکھو کہ اللہ تمہیں کہاں لے جاتا ہے. گھروں سے خوشیاں ابال دے گا. گھروں سے جب خوشیاں ابلنے لگیں گی تو اجتماع میں خوشیاں ابلنے لگیں گی. جب اجتماع میں خوشیاں ابلیں گی تو ان اجتماع میں اچھے کام ہوں گے، حسد ختم ہو جائے گی، غصہ ختم ہو جائے گا، جھگڑا ختم ہو جائے گا، اور یہ والی کیفیت وجود میں آئے گی جو پھر کہہ رہا ہوں جنتی کیفیت ہے. اس کو اگر ہم ٹارگیٹ کر سکتے ہیں تو اسی آیت کے ذیل میں کر سکتے ہیں. اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، صلوات بھیجے بر محمد. تو ہدایت کو کس سطح پر ہم کو ڈھونڈنا ہے وہ ہمارا آج کے زمانے کا کام ہے، کیونکہ زمانہ، اس کی حکومت، اس کی طاقت پوری کی پوری اللہ سے دور کرنے میں لگی ہوئی ہے، قیامت کے تصور کو مٹانے میں لگی ہوئی ہے. تو اب ہمارا فریضہ یہی ہوتا ہے کہ یہ پاک ذاتوں کی تعلیمات کی طرف توجہ کرنے کے نتیجے میں کچھ وہ پیورٹی حاصل کر سکیں جو حقیقتاً خدا اور اس کا رسول اور کتاب ہم تک پہنچانا چاہتی ہے. یہ محالات میں سے ہے کہ اللہ کوئی چیز شروع کرے اور خاتم الانبیاء والمرسلین کو بھیجے اور اس کا سلسلہ تا قیامت نہ رہے. وہ سلسلہ تا قیامت رہے گا اور اس کو رہنا ضروری ہے، اور اس کا رہنا ضروری ہونے کے ناطے ہمارا اس پر ٹک کر رہنا ضروری ہے، اور ہم جب ہی ٹک کر رہ سکیں گے جب ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ سب سے بڑا پرابلم اس وقت یہی ہے، اللہ پر ایمان کم، آخرت پر ایمان کم، اطاعت میں نتیجتاً کمی، اللہ کی اطاعت میں کمی، رسول کی اطاعت میں کمی۔ صاحبان امر کو تو آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کیا، تو اثر ابتدا ختم۔ ہم کو یہ بتلایا گیا کہ ہم ان کے حق کو قبول کر لیں تو ہم جنتی ہو جائیں گے، جبکہ یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ حق کو قبول کرنے کا مطلب اس کو اپنانا ہے، حق کو قبول کرنے کا مطلب اس کو اپنانا ہے۔ قرآن میں بار بار اسی پر تاکید ہے، آمنو و عمل الصالحات۔ آپ آمنو کر کر عمل الصالحات نہیں کریں گے تو ویکیوم میں تو نہیں رہیں گے، اچھائی کی جگہ شیطان آپ میں برائی کرنے کی عادت کو عام کر دے گا۔ جب برائی عام ہونے لگے گی لوگوں میں حیا و شرم ختم ہوتی جائے گی۔ پہلے سر پہ سے دوپٹہ ہٹ جاتا تھا تو حیا ہوتی تھی۔ آج کے لباس کا تذکرہ میں اس ممبر سے نہیں کر سکتا، خود نمائی کہاں سے آ رہی ہے؟ خود نمائی اپنی بندگی کو نہ قبول کرتے ہوئے، کسی کو حق نہیں ہے خود نمائی کرنے کا۔ کیوں؟ ہم آزمائش کی حالت میں، یہ دنیا میں کل اشارہ کیا تھا، ہم ایگزام میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی ایگزام لکھنے جا رہا ہو اور فل بلون میک اپ میں جا رہا ہو تو اس کے بارے میں کیا رائے ہوگی آپ کی، مرد ہو یا عورت؟ میک اپ میں آج مرد پیچھے نہیں ہے، ٹھیک ہے، فل بلون میک اپ میں جا رہا ہو، آپ کی کیا رائے ہوگی؟ انویجیلیٹر کیا بولے گا؟ اطراف جو دیکھنے والے ہیں کیا بولیں گے؟ فرشتے ہمارے تعلق سے وہی بول رہے ہیں، مالک ان کو تو تو نے آزمائش کے لیے بھیجا تھا نا، یہ لوگ تو امتحان کی حالت میں، یہ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں ذرا دیکھ، ہم کو فضول کا سجدہ کروا دیا ان کے سامنے، ہم کو فضول کا سجدہ کرا دیا ان کے سامنے۔ اگر یہ پاک ہستیاں نہ ہوں گی تو آپ کہہ رہا ہوں کہ یہ سجدہ جو انکار کرتا تھا ابلیس، وہ زیادہ صحیح نظر آئے گا۔ اور فرشتوں نے جو اللہ کی بات سن کر سجدہ کر دیا وہ غلط نظر آئے گا۔ اگر وہ لوگ نہ ہوں، کس کے لیے جو اللہ نے کہا ہے تم وہ نہیں جانتے، میں جو جانتا ہوں، وہ تو کہہ رہے تھے تو خون بہائے گا اور فساد کرے گا۔ اللہ نے نہیں کہا کہ نہیں بہائے گا اور فساد نہیں کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم وہ باریکی ایمان کو نہیں سمجھ سکتے جس کے لیے میں نے اولاد آدم کو خلق کیا ہے اور کہا ہے کہ ان سے بہتر کوئی نہیں ہے، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ میں نے اپنے آپ کو عنوان دے دیا ہے، خطاب دے دیا ہے، خدا نے ہم کو خلق کر کر کہہ رہا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے یہ اللہ کی ذات جو بہترین خالق ہے، ہم وہ ہیں۔ اور ہم حقیقت میں کیا ہیں اس کا الیسٹریشن ہم کو وہاں سے ملتا ہے، یا رسول سے ملتا ہے، یا اس سے پہلے پیغمبروں سے ملتا ہے، یا ان کے بعد کے جو ائمہ آئے تھے۔ بنی اسرائیل میں بھی ائمہ ہیں، جیسا کہ میں نے کل آیت پڑھی، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ کہ اللہ نے بنی اسرائیل میں امام بنائے کہ جو ہدایت کرتے تھے اللہ کے حکم کی بنیاد پر، جبکہ انہوں نے صبر کیا اور اللہ کی نشانیوں پر یقین کیا۔ تو ہر قوم میں امام رہے، وسیع رہے، رسول کے بعد بھی ہونا چاہیے تھا۔ اور اسی دلیل کو مد نظر رکھتے ہوئے درود ابراہیم آلے رسول پر بھی صادق آتا ہے، جیسا کہتے ہیں ابراہیم پر اور آلے ابراہیم پر درود، اسی طرح کہتے ہیں رسول اور آلے رسول پر درود. سلوات بھیجے پر محمد و آلے محمد. یہ میں جو گفتگو کر رہا ہوں ٹوٹل اسلامک پرسپیکٹو سے کر رہا ہوں، اس میں کوئی تشیع یا تسنن کی بات نہیں ہے. اس میں تشیع اگر ہے تو پیروی ہے مولا اور ائمہ ہیں، اس میں تسنن ہے تو رسول کی روایتوں اور قرآن کی آیتوں کی پابندی ہے. میں کسی سیکٹ کے لیے گفتگو نہیں کر رہا ہوں. میرے سننے والے اس مجلس کے یہاں پر بھی اور آن لائن بھی وہ لوگ ہیں کہ جو اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں. میرا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے کہ میں تشیع کی دفاع کروں، میرا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے کہ میں تسنن کو برا کہوں، کیونکہ سنت کو اپنانا ہمارا فریضہ ہے، تشیع کو اپنانا پیروی کرنا علی کی ان کا فریضہ ہے، کیونکہ ان کے پاس روایتیں موجود ہیں کہ رسول نے فرمایا اے علی تیرا چاہنے والا مومن ہوگا اور تیرا دشمن یا کافر ہوگا یا منافق. روایتیں موجود ہیں صحیح سند کے ساتھ، یہ اہل سنت کے پاس موجود ہیں. اہل سنت کے علماء اب آج کل تو بہت زیادہ ریفر کر رہے ہیں ان آیات ان احادیث کو. تو اب لگتا یہ ہے کہ ہمارا اور ان کا پروجیکٹ ایک ہوتا جا رہا ہے، اسلام کو بچانا ہے، اسلام کو بچانا ہے، اور یہ کسی ایک سیکٹ کے ذریعے سے نہیں ہو پاتا. اگر ہو پاتا تو علی اپنے شیعوں کو لے کے الگ ہو جاتے، حسین اپنی حرکت مسلمانوں میں نہ شروع کرتے، الگ ہو جاتے. بات کے ائمہ یہی کرتے، اس بات کی دلیل کہ امت کو تو ایک ہی رہنا ہے، یہ صاحبان امر کے ذریعے سے آتا ہے. جو توڑتا ہے قوم کو وہ کبھی صاحبان امر نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. تو صاحبان امر کبھی بھی وہ نہیں ہو سکتے جو اللہ کی اس ایک آیت کی مخالفت کریں. تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت کرو. فرقہ سازی کسی امام نے نہیں کی. اتحاد مسلمین کے سب سے بڑے سپورٹر ووٹری وہ لوگ ہی رہے، چاہے ان پر کچھ بھی ہو جائے، انہوں نے کبھی قوم کو الگ ہونے نہیں دیا، ٹوٹنے نہیں دیا، فرقہ بازی نہیں کی، گروپ بندی نہیں کی. اگر ہم ان سے کچھ سیکھ رہے ہیں، چاہے وہ اہل تشیع ہوں یا اہل سنت، ہم کو یہ سیکھنا ہے ان سے کہ ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ قرآن اور سنت کی ہی روشنی میں، کیونکہ سنت میں ہی یہی گفتگو ہے، قرآن میں بھی یہی گفتگو ہے. پیورٹی کو فالو کرو، کیونکہ اگر پیورٹی کو فالو نہیں کرو گے تاریخ جیسے جیسے آگے بڑھتی جائے گی ملاوٹیں بڑھتی جائیں گی، جیسے جیسے ملاوٹیں بڑھتی جائیں گی حق واضح نہیں رہے گا، حق اور باطل مل جائے گا، اور قرآن کی وہ آیت صادق آ جائے گی لا تلبس الحق بالباطل ولا تکتم الحق وانتم تعلمون. تم حق اور باطل کو نہ ملا دینا اور حق کو نہ چھپانا جبکہ تم جانتے ہو، یہ سب چیزیں ہونے لگیں گی. حق اور باطل ملا دیا جائے گا، غلط ملط ہو جائے گا اور حق کو چھپایا جائے گا، حق کو چھپایا جائے گا. اگر ہم حق کو چھپائیں گے تو اللہ ہم کو قبول نہیں کرے گا. حق کو ظاہر ہونا ہے، قرآن کی آیات کو بیان ہونا ہے. آج کا زمانہ ہم کو بہت بہت آسانی سے راستے پر لا سکتا ہے، کیونکہ ظلمتیں جتنی بڑھ جاتی ہیں اس وقت نور کا لحاظ اور احساس بڑھتا جاتا ہے. ابھی ہم لائٹ ہے سب یہاں پر، ہم لائٹ کی طرف متوجہ نہیں ہیں، ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ کی کنڈیشن ہے. ایک دم لائٹ چلی جائے تو جن کے جیب میں فون یا سامنے فون ہے اس میں وہ لوگ اپنی ٹارچ کو سیل فون کی روشن کر لیں گے، کیوں کہ لائٹ نہیں ہے. یہ اندھیرے کا دور آ گیا ہے, یہ اندھیرے کا دور آ گیا ہے, اور اس میں نور الہی کو ظاہر ہونا ہے, اور نور الہی سوائے پیوریٹی کے اور کوئی طریقے سے ظاہر نہیں ہو سکتا. پھر بار بار پیوریٹی پہ آ رہا ہوں, آگے کی مجالس میں اس کو اور واضح طور پر روشن کرنے کی کوشش کروں گا کہ پیوریٹی اگر نہیں ہے تو یاد رکھ لیے رسول کے بعد فی الفقط امپیوریٹی امپیوریٹی رہے گی, اور آخر میں جو امام مہدی کا تصور ہے کہ جو تمام اہل سنت اور شیعہ مانتے ہیں, روایتیں بھری ہیں ان کے پاس, کتابیں ہیں اتنی موٹی موٹی جس میں فقط اہل سنت کے راویوں سے امام مہدی پر روایتیں ہیں, کہ جہاں کہا جا رہا یملول ارزا قسطم و عدلا کما مولیات ظلم و جورا, وہ بھر دیں گے دنیا کو عدالت اور انصاف سے جیسا کہ بھری ہوگی بے عدالتی اور ظلم سے جور سے. اگر یہ آخر میں اللہ لا کر کرنا ہے اور پہلے رسول کے بعد نہ کرنا ہو, اس کی کوئی دلیل مل سکتی ہے آپ کو اور میرے کو؟ رسول کے بعد نہ کوئی رہے, قیامت سے پہلے رسول کی اولاد میں سے کوئی رہے, فاطمہ کی اولاد میں سے کوئی رہے, علی کی اولاد میں سے کوئی رہے, یہ تضاد, کیونکہ لکھا ہوا ہے اولاد فاطمہ سے ہوگا, اولاد علی سے ہوگا, اولاد رسول ہوگا. امام اجل اللہ تعالیٰ سے فرج و شرف معلومات بھیجے محمد والا. کتنا کانٹرڈکشن آ گیا, قوم نے بہترین عمل کیا, رسول کا ساتھ دیا, اللہ نے تعریف کی اور رسول کو اٹھا لیا, ان کو خیر کی ہدایت روک دی, اور قیامت سے پہلے انہی کی اولاد میں سے ایک کو لا کر امام مہدی کا درجہ عطا فرما کر رضی اللہ تعالیٰ فرج شریف ان سے ہدایت کر کے بھر دے رہا ہے عدل اور انصاف سے دنیا کو, جیسے کہ بھری ہوگی نا انصافی اور جور اور ظلم سے. اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کل یوم ہوا فی شان, ہر وقت ہر لحظہ ہر زمانے میں اس کی شان کم نہیں ہوتی. تو وہ کیا چیز ہو گئی کہ ہدایت اٹھا لی گئی رسول کے فوراً بعد, اس درجے کی ہدایت نہیں رہی, اور ایسا کیا ہو گیا کہ آخر میں لا دی گئی؟ یہ انکنسسٹنسی جاتی ہے سیدھا توحید کو. اس لیے ہم کہتے ہیں امامت کا ڈائریکٹ رابطہ رسالت سے ہے, رسالت کا ڈائریکٹ رابطہ توحید سے ہے. اس کو آپ غلط مت سمجھیے, ہم اگر ولایت کہہ رہے ہیں اتھارٹی کی بات کر رہے ہیں, یہ ولایت خدا کی بات کر رہے ہیں. کل کی مجلس میں انشاءاللہ اس کو اور اجاگر کروں گا, لیکن یہ بات کو ہم کو لے کر چلنا ہے کہ پھر وہی بات کہہ رہا ہوں, پیورٹی پیورٹی پیورٹی, تطہیر تطہیر تطہیر, اس کے دائرے میں ہم کو رہنا ہے. اور کس طریقے سے شان نزول ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ چادریں یمانی کے تحت لا لیتے ہیں اور پھر ان کو آئیڈینٹیفائی کروایا جاتا ہے, یہ اہل سنت کی روایتوں میں موجود ہے, یہ اہل سنت کی روایتوں میں کثرت سے موجود ہے. یہی پیورٹی کا پانچ تنمے کا آخری حسین ہے. میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ امام سے تقاضۂ بیعت ہوا اور امام نے بیعت سے انکار کیا اور مدینے سے مکے تشریف لائے, ظاہراً تین شعبان کو, ظاہراً تین شعبان کو امام مکے پہنچے, اور یوم عرفہ تک یعنی تقریباً تمام شعبان رمضان شوال ذیقعد کا مہینہ, تو چار مہینے کچھ دن تک امام مکے میں رہے, وہاں پر بھی تبلیغ کی, لوگوں سے بات چیت کی, لیکن مکے کا سچویشن کچھ ایسا تھا کہ جب رسول نے فتح مکہ کیا تو یہ سمجھا گیا کہ مدینے کے لوگوں اوس اور خزرج کے قبائل کی مدد سے رسول نے اپنے آپ کو وہاں پر مضبوط کیا اور ان کو لا کر ہم پر اس حد تک طاقت بڑھ گئی کہ وہ ہم پر حکم کر رہے ہیں. اوس اور خزرج جو مدینے کے مشرکین تھے, مدینے کے لوگ تھے, مکے والوں کے مقابل ان کا لگ بھگ آپ دلت کا سچویشن تھا. صورت شکل, تہذیب, ہر چیز میں یہ لوگ مکے کے مشرکین کے نیچے تھے. اس لیے مدینے سے مکے آ کر اپنی عبادتیں کرتے ہیں, تو ان کو مکی لوگ ہمیشہ پست سمجھتے تھے. یہ مکی لوگوں کے پاس شرم کی بات تھی کہ انہی کی مدد سے رسول نے ان پر غلبہ پایا تھا, مجبوراً ایمان لے آئے تھے لیکن دل سے ایمان نہیں لائے تھے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولا کے جب بیعت ہوئی, امیر المومنین کی جب بیعت ہوئی, تو یہ لوگ مدینے والوں جیسا خوش ہو کر بیعت نہیں کیے, مجبوراً بیعت کیے. مکے میں خوشحالی نہیں تھی کیونکہ رسول سے خوش نہیں تھے تو علی سے بھی خوش نہیں تھے. یہ تو بالکل انا و انیون میں نورین واحد والی بات ہوتی نا, الگ دیکھ ہی نہیں سکتے علی کو, تو نہیں مان رہے تھے. کل کی مجلس میں اور اس پہ توضیح دوں گا, تو نہیں مان رہے تھے, بڑی مشکل سے مان لیا. تو وہ لوگ جب کہ بنی امیہ کی طاقت نہیں تھی تو مولا کو قبول نہیں کر رہے تھے, جب بنی امیہ طاقتور ہو گئی تو پھر کیسے قبول کریں گے امام حسین کو, جب بنی امیہ اپوزٹ فورس نہیں تھا طاقتور وہ ایریے میں, تو علی کو قبول کرنے میں ان کو تعامل ہوا. جب طاقتور ہو جائیں گے تو کیسا ہوگا, تو سپورٹ بالکل نہیں ملا مکی سے. ایک ہی طرف سے خطوط آئے تھے, وہ تھا کوفہ, بصرے سے کچھ. امام نے طے کر لیا کہ کوفے مجھے جانا ہے, لیکن احتیاط کے طور پر امام نے مسلم ابن عقیل کو پہلے بھیجنا اپنے نمائندے کے طور پر بہتر سمجھا. مسلم کو بلایا, کہا مسلم تم کو جانا ہے. مسلم نے بات قبول کر لی اور نکل پڑے. مستقیم مکے سے کوفے کی طرف اس لیے نہیں گئے کہ پہچانے جاتے کہ بنی ہاشم کی فرد ہے, علی کے بھائی کے بیٹے ہیں, امام کے کزن ہیں. تو آپ پہلے مدینے کی طرف جاتے ہیں, مدینے سے پھر کوفے کی طرف حرکت کرتے ہیں, اور جو راستہ اختیار کرتے ہیں وہ ایک ایسا راستہ رہتا ہے کہ جو عام طور پر استعمال لوگ نہ کریں, تاکہ راستے میں کوئی ان کو دیکھ کر پہچان کر اطلاع نہ دے دے بنی امیہ کے لوگوں کو. تو وہ راستہ جو جاتے ہیں, دو لوگوں کو ساتھ لے جاتے ہیں ساتھ میں, وہ راستہ گم کر دیتے ہیں. راستہ جب بھٹک جاتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ دو ساتھی جو مسلم کے ساتھ تھے وہ شہید ہو جاتے ہیں, اور مسلم بڑی مشکل سے کسی آبادی تک اپنے آپ کو پہنچاتے ہیں. آبادی تک پہنچنے کے بعد وہاں سے خط لکھتے ہیں کہ یا امام, مجھ پر یہ گزری, میرے دو ساتھی کا انتقال ہو گیا اور میں اب اس کام کو آگے بڑھانے سے قاصر ہوں, آپ کسی اور کا انتخاب کر لیجئے. امام اس کا جواب لکھتے ہیں, تم ڈر رہے ہو, دو سطر کا جواب, تم ڈر رہے ہو اس لیے بہانہ بنا رہے ہو, تم کو جانا ہے, جاؤ کوفے کی طرف. اس کو امامت کہتے ہیں. ایک مرتبہ ارادہ کر لیں تو اس کو ایگزیکیوٹ کراتے ہیں, اپنے پر بھی, اپنے ماننے والے پر بھی. قرآن کی آیت ہے, رسول سب سے رائے مشورہ لے لینا, مگر جب کسی بات پر, امر پر تم ارادہ کر لو تو پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرنا. ڈیسائسو رہنا یہ امامت کے لیے ضروری ہے. جتنا سوچتے سوچ لو, جتنی رائے لیتے لے لو, شاور ہم فی الحال, قرآن کی آیت ہے, مشاورت کرو رسول ان سے. سب ہونے کے بعد جب تم ارادہ کر لو کیا چیز کرنا ہے نہیں کرنا ہے, اس پر ڈٹ جاؤ. بس یہ دو سطر لکھ کے کہتے ہیں کہ بات کو آگے بڑھاؤ, تم ڈر رہے ہو اور بہانے کر رہے ہو, ختم, والسلام. یہ خط ہے. جب خط ملتا ہے تو مسلم جاتے ہیں کوفہ, پہنچ جاتے ہیں. ابتدائے ماہ شوال ہے, پہنچتے ہیں وہاں, دیکھتے ہیں کہ حالات سازگار ہیں, تو امام کو خط لکھتے ہیں کہ امام آپ حرکت کیجئے, یہاں پر لوگ آپ کی بیعت کے لیے راضی ہیں, مجھ کو انہوں نے قبول کر لیا. یہ خط کے لکھنے کے 27ویں دن مسلم شہید ہو جاتے ہیں. کایا پلٹ جاتی ہے, وہی کوفی جو ساتھ تھے, قیامت کا خوف اللہ کا ایمان دونوں ان کے ہاتھ سے جاتا رہا. تو صاحبان امر کو نہیں مان دیں گے تو ان کے نمائندے کو کیا مانیں گے؟ یہ پرابلم ہے, یہی پرابلم ہے, یہی پرابلم ہے. تو خط تو لکھ دیتے ہیں وہاں سے کہ آنے کو, اور امام حسین یہاں سے آمادہ ہو جاتے ہیں کہ حرکت کریں. مگر مسلم کی اب حالت یہ ہے, ابتدا جب گئے تھے تو مختار کے گھر پر قیام کیا تھا, مختار کو اریسٹ کر لیا گیا, مختار جیل میں چلے گئے. ہانی ابن عروہ نے پناہ دی, ہانی کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ اس سے پہلے یہ واقعہ ہوا کہ ہانی کیونکہ بڑے سردار تھے اور بیمار تھے, تو ابن زیاد ان کی عیادت کے لیے آیا اور یہ طے پایا کہ اس پر حملہ مسلم کریں اور اس کو واصل جہنم کریں. وہ آیا بیٹھا اور اس کے بعد چلا گیا. ہانی نے پوچھا مسلم سے, مسلم تم نے حملہ کیوں نہیں کیا؟ تو آپ نے کہا کہ جہاں وہ بیٹھا تھا مجھے فقط حملہ کرنے کے لیے اس کے پیچھے سے وار کرنا ممکن تھا, اور رسول سے حدیث ہے کہ مسلمان پیٹھ پہ سے حملہ نہیں کرتا. یہ صاحبان امر کے نمائندے کا وہ ہے کہ حدیث رسول کی مخالفت کر کے کامیابی حاصل نہیں کروں گا. آیت کی مخالفت تو دور کی بات ہے, پھر پیوریٹی کی بات بول رہا ہوں. نہیں ہوا, وہ چلا گیا. بعد میں جب اطلاع ملی, ہانی کو بلایا گیا, کہا کہ ان کو نکالو وہاں سے اور ہم تک پہنچاؤ. ہانی نے انکار کیا, کہا کہ میں کہہ دوں گا کہ میرے گھر میں نہ رہیں مگر آپ کے حوالے نہ کروں گا. پیٹا گیا ہانی کو. جب اطلاع ہانی کے قبیلے کو ملی تو قبیلہ خسر کے محل کے اطراف جمع ہو گیا, تو قاضی شرعی کو بھیجا گیا کہ جا کے ان کو بول دو کہ وہ سب ٹھیک ہے, ہانی اچھے ہیں. قاضی شرعی جانتے ہوئے کہ ان کو زد و کوب کیا گیا, مار پیٹ کی گئی ہے, باہر آ کے کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا, وہ خیریت سے ہیں. قاضی ہے, عدالت شرط ہے, سچائی شرط ہے. لوگ سمجھتے تھے کہ قاضی ہے, عادل ہے, سچا ہے, جھوٹ نہیں بولے گا, چلے جاتے ہیں اپنے اپنے گھروں کو. لیکن یہاں پر دیکھیے, قاضی ہو کر جھوٹ, وہاں پر مسلم, رسول کی ایک روایت دماغ میں آ گئی تو حملہ کر کر نہیں مارتے اس کو, جبکہ مارنا حق تھا لیکن طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے. یہ کربلا سکھاتا ہے ہمیں, یہ کربلا سکھاتا ہے ہمیں. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب اطلاع مسلم کو مل جاتی ہے, وہ نکل جاتے ہیں ہانی کے گھر سے اور یہاں وہاں کوفے میں کوچوں میں رہتے ہیں کہ ایک جگہ تھک کر بیٹھ جاتے ہیں. ایک عورت ان کو دیکھتی ہے, سمجھ جاتی ہے کہ کون ہے, کہتی ہے کہ آپ میرے گھر میں پناہ لے لیجئے. مسلم وہاں پر پناہ لیتے ہیں, مگر کچھ ہی مدت کے بعد اطلاع مل جاتی ہے, اس کا بیٹا مخبری کر دیتا ہے کہ اس قسم کے قیافے کا شخص ہمارے یہاں کچھ دن سے مہمان ہے. محاصرہ کر لیا جاتا ہے گھر کا, مسلم باہر نکلتے ہیں, معرکہ ہوتا ہے اکیلے مسلم, اور وہاں پر ایک بڑا دستہ کافی جد و جہد کے بعد مسلم کچھ لوگوں کو مارتے ہیں, کچھ کو زخمی کرتے ہیں اور آخر میں تھک کر پیٹ کو اپنے ایک دیوار سے لگا دیتے ہیں اور ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. گرفتار کر کے لے جایا جاتا ہے محل میں. ابن زیاد کہتا ہے پہلے ایک کام تم سے ہمارے کو تقاضا ہے کہ یہ اعلان کر ڈالو کہ حسین کی حرکت سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. باطل کو یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ اچھوں کا کوئی ہمارے پاس آ جائے, اور وہ اگر ہماری بات کرنے لگا تو اچھے والے کی توہین ہوگی, اچھے کی توہین ہوگی کہ تمہارا نمائندہ میرے پاس آ چکا ہے, تمہارے راستے سے ہٹ گیا ہے. کہا کہ ممکن نہیں ہے, کہا کہ اگر حسین سے الگ نہیں ہو جاؤ گے تو مار ڈالا جائے گا. کہا کہ تسلیم ہے, ایک ہی میری خواہش ہے, ایک ہی میری خواہش ہے کہ مجھے وصیت کی کرنے کی اجازت دی جائے. اور وصیت کس کو کی؟ عمر ابن سعد کو, نزدیک ترین فرد جو تھا مسلم کے یہاں اس دربار میں وہ عمر سعد تھا جو کربلا کا کمانڈر بنا بعد میں. سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرا کچھ قرضہ ہو گیا ہے کوفے میں, پھر پیورٹی شاید کچھ دن جو عورت کے پاس رہے ہوں گے اس کا کچھ پیسہ دینا رہا ہوگا. کہا کہ کچھ میرا قرضہ ہو گیا ہے کوفے میں, مدینے میں میرے پاس مال ہے, اس مال سے اس قرضے کو تم ادا کر دینا, یہ مرنے والے ہیں ایک دو منٹ چار منٹ کے بعد, میں جب مار ڈالا جاؤں شہید کر ڈالا جاؤں مجھ پر نماز پڑھ کر مجھ کو دفنا دینا, اور تیسرے امام سے کہہ دینا کہ اب کوفہ آنے کے لیے اقدام نہ کرے, جہاں کہیں بھی ہو پلٹ جائیں. یہ تینوں باتیں منو ان ابن سعد منتقل کر دیتا ہے ابن زیاد کو. اس کے بعد تیاری ہوتی ہے برائر کی, جو زخمی ہوا تھا مسلم کی گرفتاری کے وقت ان کا ایک فوجی, اس کے ہاتھ میں تلوار دی جاتی ہے, کہا جاتا ہے کہ اے بریر تیرا حق بنتا ہے ان کے خون پر, تو ان کو قتل کر دے. منتقل کیا جاتا ہے, چھت پر لے جایا جاتا ہے قصر کے, اور جو پہلا وار کرتا ہے شدت سے زخمی ہوتے ہیں مگر کہتے ہیں ارے یہ تو خراش ہے. اللہ والے کو, عظیم روح رکھنے والے کو اس طریقے کا زخم خراش نظر آتا ہے. جب وہ دوسرا وار کرتا ہے تو تب شہید ہوتے ہیں, شہید کرنے کے بعد ہانی کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے, دونوں کی لاشوں کو محل کی چھت پہ سے زمین پر پھینک دیا جاتا ہے. یہ ابتدا ہے حرکت حسینی کی, کہ جو ہمت مسلم نے دکھائی وہی ہمت تھی کہ جو سلسلے وار آگے بڑھتے 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 آج دو محرم ہیں اور دو محرم قافلہ پہنچا کربلا, اور کربلا میں جو معرکہ ہوا اس کی انتہا اگر ابتدا مسلم کی شہادت سے ہوتی ہے تو انتہا رزن بخزائک و تسلیمن لعمرک کے نعرے کے ساتھ تمام ہوتی ہے. یہ بزرگی, یہ بلندی, یہ عظمت, یہ توفیق الہی کا نتیجہ ہے, اطاعت رسول کا نتیجہ ہے, اطاعت قرآن کا نتیجہ ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.